پڑھو بھائی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو سمع محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن اجمعين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين قد اعطيتك هكذا وهكذا فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين امر ابو بكر رضي الله تعالى عنه فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا فأتيته. فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحتى لي حسية فعددتها فإذا هي 500 وقال خذ مثليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. یہ روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. روایت کا پس منظر اس طرح ہے کہ مختلف لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف وعدے فرما رکھے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز مبارک تھا, لوگوں کو اپنے پاس جو موجود ہے وہ تقسیم فرما دیتے تھے, ہبہ عنایت فرما دیتے تھے. اپنے پاس موجود نہ ہوتا وعدہ فرما دیتے تھے کہ جب میرے پاس آوے تب تم لے جانا. یہ جو مختلف وعدے آپ نے فرمائے تھے اس میں سے ایک وعدہ راوی حدیث حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی فرما رکھا تھا. حضرت جابر کو یوں وعدہ فرمایا تھا کہ جب بحرین کا مال میرے پاس آ جاوے تو اے جابر میں تم کو اس طرح اور اس طرح دوں گا. بحرین مشہور جگہ ہے, حضرت اعلی ابن الحضرمی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کے گورنر تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں کا گورنر مقرر فرما رکھا تھا. اب وہ جو مال بحرین سے آنا والا ہے جزیے کا مال ہے, وہاں کے لوگوں سے وصول کیا ہوا. دوسری جگہ کتاب الشہادات میں جہاں یہ روایت ہے وہاں تین مرتبہ ہاکذا کا لفظ آیا ہے کہ میں تم کو اس طرح اور اس طرح اور اس طرح مال دوں گا. ہاتھ مبارک پھیلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو وعدہ کیا. جیسے ہم بھی ایک دوسرے کو اس طرح وعدے کیا کرتے ہیں کہ میں گھر سے آ کر تم کو اتنا کوپرا پاک کھلاؤں گا, اتنا کھلاؤں گا, ہمارے یہاں کا مشہور کوپرا پاک اتنا کھلاؤں گا. اس طریقے سے تو اس طرح ہم بھی اشارے کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو تین مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ میں تم کو اس طرح اس طرح اس طرح مال دوں گا. لیکن اللہ کی شان, فلم یجی مال البحرینی, بحرین سے مال ہی نہیں آیا. یعنی حضرت جابر کو وعدہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال نہیں آیا. حتیٰ قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. حضور دنیا سے تشریف لے گئے, اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وعدہ کرنے کے بعد بحرین سے کوئی مال آیا ہی نہیں. اب یہی جملے ترجمۃ الباب سے ربط رکھنے والے ہیں. بڑی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو وعدہ فرمایا اور حضور کی حیات میں تو وہ مال آ نہیں سکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے اس زمانے میں, فلما جاء مال البحرین, اس زمانے میں بحرین کا مال آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کرایا کہ جس کسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہو یا جس کسی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرضہ ہو, فلیاتینا, وہ آوے ہمارے پاس اور وصول کر لے. اندازہ ایسا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو وعدہ فرما رکھا ہے. اس بات کا علم تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اس لیے انہوں نے باقاعدہ اعلان کروایا کہ جس کسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وعدہ ہو وہ بھی آوے, میں وعدہ پورا کروں گا. اب حضور نہیں ہے, یا قرض ہو وہ بھی ہمارے پاس آوے, میں اس کا قرض بھی چکاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. بس یہ ہے ترجمۃ الباب سے ربط رکھنے والے جملے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وعدے پورے کرنے کا, قرض ادائیگی کا حضرت صدیق اکبر نے کفالہ کیا. لیکن اگر ہم باریک نظروں سے دیکھنے جائے تو یہ حقیقت کے اندر اصطلاحی کفالہ نہیں ہے بلکہ مثل کفالہ ہے. اس لیے امام علی مقام نے مثل کفالہ کے ذریعے نفس کفالہ پر استدلال کیا ہے, ورنہ یہ حقیقت کے اندر کفالہ نہیں ہے, اصطلاح میں جس کو ہم کفالہ کہتے ہیں. لیکن کفالے جیسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو وعدہ کیا ہو وہ میرے پاس آ جاوے, یا قرض ہو تو وہ میرے پاس آ جاوے میں دے دوں گا. فأتيته, جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں پہنچ گیا. فقلت, میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اس طرح وعدہ کیا تھا کہ حضور نے مجھے فرمایا تھا کہ جابر جب بحرین کا مال آوے تو آنا, اور اس طرح تین مرتبہ مجھے, یہاں دو مرتبہ کا تذکرہ ہے, مجھے دینے کا حضور نے وعدہ فرمایا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے میرے لیے کف بھر کر کے دیا. حسیتن, اس کا ایک معنی ہے یوں, جیسے کہ مال رکھا ہوا تو یوں کر کے مٹھا بھرا, پہلے جابر لے جاؤ حضور نے جو وعدہ فرمایا تھا. دوسرا معنی یہ کہ یوں کر کے جو ہے دو ہاتھ ہتھیلی بھر کر کے لو جابر لے جاؤ, یہ دونوں باتیں حشیت ان کے نکل گئے. تو کہا جب میں صدیق اکبر کے پاس گیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لب بھر کر کے مجھے دے دیا. اب میں گننے بیٹھا کتنے درہم ہیں, इन्होंने तो डायरेक्ट यूं मुट्ठा भर के दे दिया है, अब है कितने, तो मैं गिनने बैठा तो 500 पूरे निकले। अब अंदाजा लगाओ सखी की मुट्ठी कैसी होती है, कि एक मुट्ठी में 500 आ जावे, तो ये तो है करामत ही है, वरना आप तजुर्बा करके देख लो 500 आवे के 50 आवे। तो अपने यहाँ तो जो है ऐसे मौके पर कबिल कसद ज्यादा नहीं आते थे, आदमी इरादा करे तो भी ज्यादा नहीं आते, क्योंकि अपनी थतेली में भी बोखला रच बस गया है इस वजह से। तो इन्होंने जो गिना तो 500 निकले, तो क्या फरमाया, खुद मिसलई हा, इससे मजीद दो गुना अब तुम ले जाओ। तो ये 500 था और दो गुना मजीद यानी 1000, और ये 500 पहले वाला टोटल मिला के 1500, तो 1500 मुझे जो है मिल गए उस वादे की तकमील के अंदर। अब यहाँ एक मसला ये खड़ा होता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ये जो ऐलान फरमा रहे हैं कि जिस किसी का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फरमाया या कर्ज हो, वो आकर के मेरे पास वसूल कर लेवे, तो ये सिद्दीक अकबर ने बतौर वजूब और जरूरी होने के ऐलान किया या उनकी तरफ से ततव्वो और नफल था। तो दोनों तरह की बातें इसके अंदर कही जा सकती है। बेहतरीन बात यूं कही जाएगी, पहली बात, सखी आदमी का वादा कर्ज की तरह होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखी थे, और सखी लोग जब किसी को वादा करते हैं तो वादा वादा नहीं होता, वो मिसले कर्ज हो जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हजरत जाबिर को फरमाया वो एक वादा था, लेकिन सखियों का वादा मिसले कर्ज हो जाता है और बखीलों का कर्ज मिसले वादा हो जाता है। ये दोनों में फर्क है। दूसरी बात समझो, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हजरत जाबिर को वादा था, ये हजरत जाबिर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कर्ज नहीं लिया था कि हुजूर ने हजरत जाबिर से कर्ज लिया हो और वो वापिस चुकाना हो, ऐसा कोई मामला नहीं था। ये तो एक वादा था, तबर्रुअ था। नंबर 3, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद जामिन नहीं बने हुजूर की तरफ से, बल्कि हजरत सिद्दीक अकबर खुद जामिन नहीं बने बल्कि हुकूमत के माल से दिया इन्होंने। ऐसा नहीं हुआ कि हजरत जाबिर वाला वादा पूरा करने के लिए अबू बकर सिद्दीक ने खुद जिमान अपनी तरफ से दिया, नहीं, हुकूमत की तरफ से दिया। इसलिए कि ये जो वहां का खजाना आया तो उसके अंदर मुतसर्रिफ अमीर होने की हैसियत से इन्होंने लोगों के दरमियान के अंदर तकसीम किया। 5वीं बात, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे का एहतराम फरमाया कि चलो हमारे हुजूर ने वादा फरमाया था ने, बस मैं अदा करने की फिक्र करता हूँ। तो सिद्दीक अकबर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे का एहतराम फरमाया, और एहतराम फरमाते हुए बाकायदा ऐलान फरमाया, और हजरत जाबिर ये लेने के लिए आए तो उनको चुका दिया। बहरहाल ये कोई लाजमी कर्ज नहीं था, ये एक वादा था, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए उसको चुकाना कोई वाजिब और जरूरी नहीं था, लेकिन इन्होंने बतौर तबर्रु बतौर ततव्वु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो वादे और जो कर्जे थे वो उन्होंने चुका दिए। यहाँ फुकहाए किराम के दरमियान اس حدیث کی روشنی میں ایک مسئلہ مختلف ہی ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو وعدے ہوتے ہیں کہ میرے پاس کچھ آ جائے گا تو آپ کو دوں گا, یہ وعدوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے وعدوں کو پورا کرنا مستحب ہے. جبکہ بعض شافعیہ اور مالکیہ کی رائے یہ ہے کہ اس طرح کے وعدوں کو پورا کرنا واجب اور ضروری ہے. تو بعض مالکیہ ہر شخص کے لیے اس طرح کے وعدوں کو پورا کرنا واجب قرار دیتے ہیں, جبکہ بعض شوافی یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے وعدوں کو پورا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر واجب تھا, آپ کے اخلاق کریمانہ کے پیش نظر, باقی دوسروں کے لیے واجب نہیں بلکہ مستحب. اور ایک اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی ایک عادل آدمی صحابہ میں کوئی خبر واحد پیش کرے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا. جیسے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس حضرت جابر پہنچے, وہ اکیلے تھے, اور کہا کہ حضور نے مجھ سے ایسا وعدہ کیا تھا, تو ایک آدمی کی خبر پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں کو لب بھر کر کے مال عنایت فرما دیا. معلوم ہوا کہ ایک صحابی عادل خبر واحد کے ذریعے کوئی بات کرے تو وہ معتبر ہے, اگرچہ اس میں اس خبر دینے والے کا ذاتی فائدہ متعلق ہے تو بھی اعتبار کیا جائے گا. چونکہ یہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذاتی فائدہ متعلق تھا, ان کو وعدے کے اوپر مال ملنا تھا, لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے ایسا نہیں کہا, جابر کوئی اور گواہ بھی لے آؤ, کوئی ہے اور گواہ, کوئی مطالبہ نہیں, انہوں نے کہا مان لیا. اور دوسری ایک مان لینے کی وجہ یہ بھی تھی کہ صحابہ کرام میں یہ بات مشہور تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو آدمی جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی نسبت کرے فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, تو صدیق اکبر نے سوچا کہ حضرت جابر جیسے آدمی صرف دنیا کے پیسے کے خاطر کبھی حضور کی طرف جھوٹی نسبت کریں گے نہیں, اسی لیے یہ جو بات کر رہے ہیں بالکل صحیح اور پرفیکٹ بات کر رہے ہیں, لہذا وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا لہذا دے دو ان کو, اور ان کو ادا کر دو, فوراً انہوں نے ادا کر دیا. بہرحال اس حدیث شریف سے یہ کفالے کی مثل شکل نکلی, اس کو امام نے نفس کفالہ کے اس بات کے طور کے اوپر پیش کر دیا. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس طرح کے وعدے پورے کرنا مستحب بھی ہے کہ بھئی میں سب ساتھیوں کی دعوت کراؤں گا, ایسا اگر کسی نے وعدہ کیا ہو یا ایک کچھ چیز عنایت فرمانے کا وعدہ کیا ہو تو مستحب تو ہے ہی ہے اس کو پورا کرنا, گرچہ احناب اس کو واجب نہیں کہتے, لیکن ایسے نیک صالح لوگوں سے استحباب کو بھی وجوب کے درجے میں سمجھنے کی توقع رکھنی چاہیے. جی.
باب جوار ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعقده.
جوار ضمے کے ساتھ بھی یہ لفظ پڑھا جاتا ہے, جوار وہ گلہ مراد مت لینا, جوار اس کا معنی آتا ہے زمام اور امان, زیمان اور امان. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کسی کی حمایت حفاظت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر وعقدہ عقد اور پیمان باندھنا دونوں کا مفہوم تقریباً ایک ہے، جوار جوار اور عقدہ، دونوں لفظ کو ملا کر کے نتیجہ نکالو، کسی کی حمایت کرنے کے لیے، کسی کی حفاظت کرنے کے لیے، عقد پیمان معاہدہ باندھنا، امان دینے کے لیے، یہ جائز ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا اور حضور کے سامنے وہ واقعہ آیا اور حضور نے اس کے اوپر کوئی رد نہیں فرمایا، اس کو برقرار رکھا. اس سے معلوم ہوا اس طرح حمایت حفاظت کے لیے عقد پیمان عہد باندھنا امان دینا یہ جائز ہے. اس کے جواز کے اوپر استدلال کیا گیا ہے. جی
وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن قيل قال ابن شهاب فاخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم اعطي ابوي الا وهما يدينان الدين. قال ابو عبد الله وقال ابو صالح قال حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لم اعطي ابوي قط الا وهما يدينان الدين. ولم يمر علينا يوم الا ياتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرف النهار بكره وعشيه.
بس یہ حضرت عروہ ابن زبیر ابن العوام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خالہ جان ہوتی ہے، ان سے نقل کرتے ہیں جو ام المؤمنین ہیں، کہتی ہے لم اعقل ابوی قط الا وهما یدینان الدین. کیا مطلب؟ یعنی ماں عائشہ اپنی بات کہتی ہے، جب سے میں سمجھدار ہوئی، میرے اندر عقل اور شعور آیا، میرے اندر فہم آیا. دیکھو بلوغ سے پہلے سمجھداری کی عمر آ جاتی ہے، بلوغ کی عمر بعد میں آتی ہے. تو ماں عائشہ فرماتی ہے جب سے میرے اندر سمجھ بوجھ آئی، جب سے میرے اندر عقل آئی، تب سے میں نے میرے والدین یعنی حضرت ابو بکر اور ام رومان کو دین اسلام کے اوپر دیکھا، یعنی جب میرے اندر شعور آیا تو میرے والدین اسلام میں داخل ہو چکے تھے، ایمان لا چکے تھے. میں نے اپنے والدین کو کفر کے اوپر نہیں دیکھا، شرک پر نہیں دیکھا، یہ یوں کہنا چاہتی ہے. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر ہجرت کے وقت 8 سال کی تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو اس وقت ایک قول کے مطابق حضرت عائشہ کی عمر 8 سال کی تھی. اگرچہ اور اقوال بھی ہیں تو وقال ابو عبد اللہ، اب امام علی مقام سند بدل رہے ہیں اور ایک دوسری سند سے روایت کے دوسرے طریق کو ذکر کرتے ہیں. اخبارانی عروت ابن الزبیر، یہ دوسری سند میں بھی مدار سند تو وہی ہے، حضرت عروہ ابن زبیر ابن العوام، وہ اپنی خالہ جان ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں. لم عاقل ابوی قط، میں نے اپنے والدین کو جب سے میں سمجھداری کے اندر پہنچی یہی دیکھا کہ وہ دونوں دین اسلام کے اوپر پابند ہے، دین اسلام کے اوپر قائم ہے، اور کوئی دن نہیں گزرتا ہم پر مگر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے دونوں کنارے میں ہمارے یہاں تشریف لاتے تھے، یعنی صبح و شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لاتے تھے. حالانکہ اس زمانے کے اعتبار سے کافی فاصلے پر آنا ہوتا تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان مبارک صفا مروہ کی جانب میں تھا، جہاں قریش کے عام محلے تھے، باب بنی شیبہ جہاں صفا مروہ کے درمیان میں ہے، اس سے جب باہر نکلتے ہیں اس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ابھی جہاں کنگ فہد گیٹ ہے اس کے سامنے مس فلا جہاں سے شروع ہوتا ہے اس جگہ کے اوپر تھا۔ کچھ عرصے پہلے تک وہ مکان موجود تھا، وہاں مسجد صدیق بھی تھی، سب کچھ وہاں پر تھا۔ تو کہا حضور، دن کے دونوں کناروں میں صبح و شام پابندی سے ہماری یہاں تشریف لایا کرتے تھے، اس لیے کہ مکہ میں سارے بے دین دشمن کہاں جا رہے، صدیق اکبر ایمان لائے تھے، تو اگر کوئی ایمان اور دعوت کے متعلق مشورہ کرنا ہے، کوئی مذاکرہ کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے گھر پر تشریف لے جاتے تھے۔ فلما ابتلی المسلمون، سو جب مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالا گیا، یعنی مشرکین مکہ نے ایمان کی بنیاد پر مسلمانوں کو ایذائیں بڑھا دی، خوب ستایا، خوب پریشان کرنا شروع کیا، خرج ابو بکر مہاجرن قبل الحبشتی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے، چونکہ اس زمانے کے اندر حبشہ کو سیف سائیڈ سمجھا جاتا تھا، وہاں کا بادشاہ عیسائی ہوتا تھا جو معتدل مزاج تھا، اور وہ لوگوں کو مظالم کے اندر پناہ دیا کرتا تھا، اس لیے کہا کہ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جاتے تھے، تو صدیق اکبر بھی اس طرف ہجرت کر کے روانہ ہوئے۔ حتی اذا بلک برکل حمادی، برکل حمادی، گمادی، گمادی، یہاں تک کہ جب مقام برکل حماد کے اوپر پہنچے۔ یہ برکل حماد کہاں ہے؟ تو بعض حضرات کی رائے تو یہ ہے کہ یہ یمن کے اندر ہے، بعض کہتے ہیں کہ مکہ سے 5 رات کا تم سفر کرو تو مقام برکل حماد کے اوپر پہنچ سکتے ہیں، اور بعض یوں بھی کہتے ہیں کہ برکل حماد یعنی دنیا کی، قدیم دنیا کی آبادی کی انتہا، اس کو برکل حماد کہا جاتا ہے۔ اسی لیے تو وہاں بدر کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے صحابی نے جذبات میں یہی کہا تھا نا کہ حضور آپ فرمائے تو ہم مقام برکل حماد تک گھوڑے لے کر کے دوڑ جائے۔ اس طرح جب جان نثاری کی بات کی تھی تو یہ ایک جگہ کا نام ہے، گویا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی نیت سے مکہ المکرمہ سے نکلے اور مقام برکل حماد تک پہنچ گئے۔ لقیہ ابن الدگینا تھی، تو ابن الدگینا سے آپ کی ملاقات ہو گئی، وہو سید القارتی، اور یہ قبیلے کارا کے سردار تھے، عرب کا بڑا بھاری بھرکم قبیلہ ہے، قبیلے کارا بڑے ماہر تیر انداز ہوتے تھے اس قبیلے کے لوگ، ہمارے یہاں بھی کارا قبیلہ ہے، ہمارے علاقے میں کارا ہے، یہاں بھی ہے، اطراف کے گاؤں میں بھی ہے، کارا قبیلہ خاندان ہے اس وقت، اب یہ ہے ان کی شاخ یا ایک کلر کی وجہ سے ان کے قبیلے کا نام بن گیا وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن ہے ہمارے یہاں کارا قبیلہ، یہ بات پکی ہے۔ تو وہو سید القارتی، یہ ابن الدگینہ قبیلے کارا کے سردار تھے، ان کا نام تھا ربیعہ ابن رفع، ابن الدگینہ کا نام ربیعہ ابن رفع، اور دگینہ ان کی امی کا نام تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ ابن الدگینہ کا نام مالک تھا، اور زمانے جاہلیت میں آپ کو ایسے بہت سیمپل ملیں گے کہ ماں کی طرف نسبت ہوئے، جیسے کہ یہ مالک ابن دغینہ یا رفع ربیعہ ابن رفع ابن الدغینہ، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، تو سلول بھی اس کی ماں کا نام ہے اس کے اوپر سے. تو اس طرح زمانے جاہلیت میں رواج تھے ماں کی طرف نسبت کرنے کی. تو یہ ابن الدغینہ حضرت ابو بکر صدیق کو پہلے سے جانتا پہچانتا تھا کہ ابو بکر صدیق بڑے نیک آدمی، بڑے بھلے مانس ہے، بڑے اچھے آدمی ہے، یہ جانتا تھا. فقال اين تريد يا ابا بکر، تو اس نے سامنے سے پوچھا ابو بکر کہاں جا رہے ہو تم، یہ سب پھیلے ویلے باندھ کے تیاری کر کے کہاں جا رہے ہو، کہاں جانے کے لیے نکلے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا اخرجنی قومی، میں میری قوم کے سبب سے جا رہا ہوں، یعنی قریش لوگ مجھے ایمان کی وجہ سے جو ایزائیں اور تکلیفیں پہنچا رہے اس کی وجہ سے میں ہجرت کرنے پر مجبور ہو گیا، اور میں اب عرب چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. میں بس انہوں نے جگہ کا نام نہیں بتلایا. صدیق اکبر کی چالاکی دیکھو، ایسے موقع پر سامنے والا آدمی کتنا ہی پکا پرانا دوست کیوں نہ ہو لیکن بات راز میں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ بہرحال وہ کافر تھا، مکہ کے مشرکین کو جاسوسی کر سکتا تھا اور مشرکین کو راہ بتلا سکتا تھا کہ ابو بکر ادھر افشہ کی طرف گئے ہیں، تم پیچھا کرو اور ان کو پکڑ کے لے آؤ، وہ کر سکتا تھا. اسی لیے صدیق اکبر نے کتنی چالاکی سے کام لیا. وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَصِيحَ فِي الْأَرْضِ، اور میں چاہتا ہوں کہ اب زمین میں چلو پھروں، یعنی اب میں زمین میں پھرتا رہوں گا. وَأَعْبُدَ رَبِّي، اور چل پھر کر کے میں زمین میں میرے رب کی عبادت کروں گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملک خدا تنگنیس پائے گدا لنگنیس، کہ اللہ کا ملک تنگ نہیں ہے اور فقیر کے قدم لنگڑے نہیں ہیں. اب چلتے رہیں گے اور عبادت کرتے رہیں گے. اب میں ان ظالموں سے اکتا چکا ہوں اور اب میں جو ہے ادھر ادھر گھومتا رہوں گا اور اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا. جگہ کی تعین نہیں کی کہ میں افشہ جا رہا ہوں. جی
فلما ابتلي المسلمون خرج ابو بكر رضي الله تعالى عنه مهاجرا قبل المسجد حتى اذا بلغ برق الغمار لقيه ابن الدغين دين وهو سيد القارد، فقال اين تريد يا ابا بكر رضي الله تعالى عنه؟ فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه اخرجني قومي وانا اريد ان اسيح في الارض واعبد ربي.
اسے کئی قبیلوں کے نام کے قبیلے زندہ ہے ہمارے یہاں، دیہاتی میں تائی، تو ہمارے یہاں تائی قوم ہے پورے پوری. آپ میں ہے کوئی کوئی تائی قوم میں سے؟ تو ہماری یہاں تو پورا تائیواڑ ہے، بارہ دن کا پورا محلہ ہے تائیواڑ، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ہاتھی میں تائی کی نسل میں سے ہیں. اللہ جانے کہاں تک صحیح ہے. جیسے قریش سارے خاک کی خود کو قریشی کہتے ہیں، اللہ جانے کہاں تک صحیح ہے. جو بھی بکرے کا بڑے کا دھندے کا رہے گا تو میں قریشی. چلو ہمارے گاؤں میں انصاریوں کی کمی نہیں ہے، انصاری انصاری انصاری. جی
قال ابن الدغين ان مثلك لا يخرج ولا يخرج، فانك تكسب المعلومه وتصل الرحيم وتحكم الكل وتقل الضيبه وتعين على نوائب الحق، وانا لك جار فارجع فاعبد ربك بميلادك. فارتح ابن الدغين.
سبحان الله. تو ابن الدغینہ کہنے لگے ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، ارے ابو بکر صدیق تم جیسے کوالٹی پیپل، ایسے اوصاف والے آدمی، ان کو تو خود بھی نکل کے جانا نہیں چاہیے اور ایسے انسان کو نکالا بھی نہیں جانا چاہیے. دیکھیے ایک کافر جو حقیقت سمجھتا تھا وہ آج مسلمان سمجھنے تیار نہیں. کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں اللہ نے ان کو ایسے اوصاف اور کمالات دیے ہوتے ہیں کہ ان کا وجود بستیوں کے لیے، ملکوں کے لیے، شہروں کے لیے بہت غنیمت ہوتا ہے. ایسے افراد اس بستی سے جاوے یہ بھی مناسب نہیں، اور کوئی ان کو نکال دے یہ بھی مناسب نہیں ہے. لیکن بس امت کو اوصاف کی قدردانی تھوڑی ہے. 20-25-30 سال کا پرانا مدرس ہوگا معمولی بات پر, مولانا کل صبح سے آپ چھوٹے, عشاء میں کہہ دیں گے مولانا کل فجر میں چھوٹے اور زہر تک میں ٹیمپو بھر کے سامان لے کے نکل جانا. 30 سال پرانا مدرس, 50 سال پرانا مدرس, ایسے ایسے مظالم لوگ جاتے ہیں, کوئی ان کو پڑی نہیں دیتی ہے. تو دیکھیے کافر یہ حقیقت سمجھ رہا ہے کہ صدیق اکبر جیسا آدمی کسی علاقے سے چلا جائے یہ پورے علاقے کے لیے بڑی محرومی کی بات ہے. نہ صدیق کو جانا چاہیے نہ علاقے والے کو نکالنا چاہیے, ان کو تو کسی قیمت کے اوپر یہاں رکھو. فَإِنَّكَ, پھر علتیں بتلائی کہ آپ کو کیوں جانا نہیں چاہیے اور بستی والوں کو آپ کو کیوں نکالنا نہیں چاہیے. اس کے جو علتیں بتلائی ہے ابن دغینہ نے, یہ وہی باتیں ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اول وحی کے وقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمائی تھی. تو جو باتیں حضرت خدیجہ نے اول وحی کے وقت پر خود حضور کے لیے بیان فرمائی تھی, وہی بات ایک کافر آج حضرت ابوبکر صدیق کے لیے بیان کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے ابن الدغینہ؟ فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ, آپ تو فقیروں کو کما کما کر کے دیتے ہو. وَتَصِلُ الرَّحِمَ, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہو. وَتَحْمِلُ الْقَلَّ, عاجزوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہو. وَتَقْرِ الضَّعِیفَ, مہمانوں کی مہمان نوازی کر لیتے ہو. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ, قدرتی حادثوں کے موقع پر آپ مدد کر دیا کرتے ہو. دیکھیے وہی اوصاف ہے جو آپ نے وہاں پر پڑھے اول وحی کے سلسلے کے اندر, اور ان تمام الفاظ کے کئی کئی معنی ہیں. ذرا کاپی پر گرد و غبار جھاڑ کر کے ایک نظر دیکھ لینا کہ وہاں کیا کیا باتیں اس کے اوپر بتلائی گئی تھی. وَأَنَا لَكَ جَارٌ, ابو بکر جاؤ مت, میں تم کو پناہ دیتا ہوں, تم کو یہاں جو رہنے کا ہے تم سے جواب ہے تھوڑا ہی رہو یہیں پر. وَأَنَا لَكَ جَارٌ, میں تم کو پناہ دیتا ہوں. بس یہ کفالہ بن نفس کے مشابہ ہوا, اس لیے امام اتنی طویل روایت یا باب الکفالہ میں لائے ہیں. تو چونکہ یہاں کوئی حقیقی کفالہ نہیں ہے, لیکن ابن الدغینہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفالہ بن نفس کے مشابہ بات پیش کی کہ آپ مت جاؤ, میں آپ کو پناہ دیتا ہوں, میری پناہ میں رہو, آپ کو جانا نہیں ہے. فرجی, چلو واپس مکہ المکرمہ. فعبد ربک ببلادک, اپنے ہی شہر میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کرو. دیکھیے کافر ہے لیکن اللہ کی عبادت والی شرط کو بھی گوارا کر رہے ہیں تاکہ صدیق اکبر اس زمین پر رہے. کافر, اپنے مذہب کے خلاف اس نے شرط منظور کر لی صدیق اکبر جیسے انسان کو وہاں رکھنے کے واسطے, اس لیے کہ افراد کی قیمت اور قدر ہونی چاہیے. بعض مرتبہ آدمی کہ ہمارے یہاں کا یہ قانون, یہ قانون, یہ ضابطہ, تو افراد منتشر ہو جائیں گے. یہ افراد, یہ جو قانون ضابطے آپ کے ہیں, یہ کوئی اللہ کے یہاں سے منزل ہے کہ آپ اس کو توڑ نہیں سکتے؟ ایسے قابل افراد کو سنبھالنے کے لیے آپ کو اپنے اصول اور ضوابط میں کمپرمائز کرنی پڑے گی, مصالحت کرنی پڑے گی, اس کو آگے پیچھے کرنا ہوگا تاکہ ایسے افراد آپ کے یہاں جم کر کے رہے. دینی اداروں کے اندر افراد جو جمتے نہیں, اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے مختلف وجوہات میں کہ جو قابل افراد ہوتے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ ان کے کچھ ناز نخرے بھی ہوں گے, تو اس کو برداشت بھی کرنا ہوتا ہے, اس کو گوارا بھی کرنا ہوتا ہے تاکہ جو ہے ایسے قابل افراد ادارے کے اندر رہے. تو بعض خشک مزاج انتظامیہ, نہیں یہ ہمارے ادارے کے ضابطے کے خلاف ہے, بھلے جاوے دوسرا آئے گا, اس طرح. اور بعض تو کہتے ہیں کہ یہ پرانا مدرس سے 15,000 تنخواہ دینی پڑتی ہے, یہ جائے گا تو 5-5 کے 3 لائیں گے ہم, 15 का एक था तो अब वाजबी भाव में मिलेगा मौलवी, 5-5 के 3 मिलेंगे। बाकायदे ऐसे इंतजामिया से सुनी हुई बात कह रहा हूँ, ऐसे बदजौक हुआ करते हैं। नुवल्ली ही मातवल्ला वनुसली ही जहन्नम फसाद मसीरात मिसदाक मुतवल्ली, नुवल्ली ही मातवल्ला वो इसके मिसदाक होते हैं। तो इन्होंने कहा कि इब्न दगीना ने कहा, तो इब्न दगीना ने कहा कि चलो तुम्हारे शहर में तुम तुम्हारे रब की इबादत करना, लेकिन तुम इस जगह को छोड़ के जा सकते नहीं हो। फरजफर तहल इब्न दगीना थी, इब्न दगीना चले। फरजा मा अबी बकरिन, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो के साथ मक्कतुल मुकर्रमा आए। फताफी अशराफी कुफारी कुरेश, मक्का आकर के कुरेश के लीडरों को खुद इब्न दगीना मिले घर जा जा करके। अंदाजा लगाओ कि इनके दिल में सिद्दीक अकबर की अजमत कितनी होगी, सिद्दीक अकबर के अखलाक करीमाना से ये कितने मुतासिर होंगे। एक तो रास्ते से इनको समझा बुझा के मक्का लाए, और मक्का लाने के बाद इब्न दगीना खुद मक्का के काफिर सरदारों के घर घर गए और जा जा करके उनको कहा, अरे सिद्दीक अकबर को कोई निकालना हो, उन पर कोई ईजा पहुंचानी हो, उनको कोई तकलीफ देनी की हो, ऐसे इंसान को अपनी बस्ती के अंदर रखो। फकाल लहुम, इब्न दगीना ने मक्का के सरदारों को कहा, इन अबा बकरिन ला यखरुजु मिसलुहु, अबू बकर सिद्दीक जैसे आदमी निकल करके न जावे, वला युखरजु, और ऐसे आदमी को निकाला भी न जावे। यहाँ भी आकर वही तारीफी कलेमा है, एक काफिर कह रहा है हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो के मुतालिक। फिर कहता है, अतुखरिजु न रजुलन युक्सिबुल मादुम, क्या तुम ऐसे आदमी को निकालना चाहते हो कि जो आदमी कमजोरों को कमा कमा करके देता हो, वयसिलुर रहीमा, और सिला रहमी करता हो, वयहमिलुल कल्ला, और कमजोरों के बोझ को उठा लेता हो, वयकरिद दईफा, और मेहमानों की मेहमान नवाजी करता हो, वयुईनु अला नवाइबिल हक की, और जो है कुदरती हवादिसात के मौके के ऊपर जो ताउन करता हो। ऐसे आदमी को थोड़ा ही निकाला जा सकता है, لہذا رکھو صدیق اکبر کو. جب ابن الدقینہ نے لوگوں کے گھر جا جا کر کے تشکیل کی صدیق اکبر کے اوصاف حمیدہ بتلائے تو مکہ والے راضی ہو گئے, آمادہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے ابو بکر صدیق کو ہم یہاں رہنے کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ یہیں مقیم رہے, یہیں پر رہے. اب یہاں ایک اہم مسئلہ حل کرنا ہے کہ ابن الدقینہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہی پاکیزہ کلمات کہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہے تھے. اس کی دو توجیہ ہے. ایک توجیہ ہے جس کو صوفیہ کی اصطلاح میں نسبت اتحاد کہا جاتا ہے. نسبتوں کے اقسام ہیں حضرات صوفیہ کے یہاں, اس میں ایک ہے نسبت اتحاد, یعنی مرید اپنے شیخ کے رنگ میں ایسا رنگا جاتا ہے کہ شیخ کے اوصاف و کمالات مرید کے اندر پورے جھلکتے ہوئے نظر آتے ہیں, نمایاں طور پر نظر آتے ہیں. ایسی کیفیت مرید کے اندر ہو جائے یہ نسبت اتحاد کہلاتی ہے. اور بعض مرتبہ تو وہ نسبت اتنی آگے بڑھتی ہے کہ جو پیر کی شکل صورت ہوتی ہے اس کی ظاہری شباہت بھی مرید میں ہو جاتی ہے, ایسی حالت ہو جاتی ہے. تو اوصاف اخلاق گفتار و کردار اس میں تو وہ مرید پیر کے درجے پر ہو جاتا ہے, اس کے جیسا ہو جاتا ہے, بلکہ بہت سی مرتبہ ظاہری شکل صورت کے اندر بھی اپنے پیر کی طرح ہو جاتا ہے. میں نے اپنے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب رحمہ اللہ کے وصال کے بعد کا جب میری پہلی مرتبہ رائے پور حاضری ہوئی تو حضرت مفتی عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ حضرت شیخ زکریہ جیسی بالکل ان کی شکل صورت ہو گئی تھی, قدرتی طور پر تشابہ ہو گیا تھا. پھر مفتی عبدالعزیز صاحب کو الحمدللہ دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی تو حضرت کے اس بات کو ملایا تو بالکل شیخ جیسا حلیہ, شیخ جیسی شکل صورت حضرت مفتی عبدالعزیز صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہو گئی تھی. تو ایسا ہوتا ہے, اس کو صوفیہ کے یہاں نسبت اتحاد کہا جاتا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ جو سارے اوصاف یہ گویا کہ ایک نسبت اتحاد ان کو حاصل ہو گئی تھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ ابن الدقینہ اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں. دوسری توجہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اور ایک جاندار توجہ کی ہے. مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ نبی اور صدیق کی مثال کیسی ہے, کا ایک آئینے کے سامنے نبی کو کھڑا کر دو سمجھنے کے لیے. اب آئینے کے اندر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ ہیں صدیق, اور آئینے کے باہر جو نظر آ رہے ہیں وہ نبی. تو کہا نبی کو اگر آئینے کے سامنے کوئی آدمی کھڑا کر دے گے تو آئینے کے باہر ہے وہ نبی اور آئینے کے اندر جو نظر آ رہے ہیں وہ صدیق. کیا مطلب ہوا کہ نبی کے سیرت اخلاق کا پورے پورا آئینہ یہ صدیق کی ذات مبارک ہوا کرتی ہے. اس لیے یہاں حضرت ابو بکر صدیق کے اندر حضور کے سارے اخلاق ابن الدقینہ کو نظر آئے, حضور کی سیرت اخلاق کردار وہ سب ابن الدقینہ کو صدیق اکبر کی شکل کے اندر نظر آئے.